نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. 26 مبارک کی تلاوت کی گئی. اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے شروع میں جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور پھر اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم بیان فرمایا کہ جو لوگ ایسی استقامت دکھاتے ہیں تو پھر ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے, اور یہی لوگ جنتی ہیں, اپنے اعمال کے بدلے میں جنت, یعنی جو عمل انہوں نے کیے تھے اس وجہ سے جنت میں جائیں گے. اور آگے پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا حکم دیا ہے, خصوصیت کے ساتھ ماں کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سل امک, اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اور 4th مرتبہ فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو, اور پھر جو اس سے متصل ہو. تو پہلے بھی بات یاد کر چکا ہوں, کیونکہ ماں تکلیف بہت اٹھاتی ہے اپنی اولاد کے لیے, 9 ماہ کی تکلیف, اس کے بعد دودھ پلانے کی تکلیف. بھائی بات چیت نہ کریں. تو جو تکلیف اٹھاتی ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا مقام بھی اونچا رکھا ہے. اسی طریقے سے یہاں ایک خاص بات اس آیت میں یہ فرمائی کہ حملہ وفصالہ 30 شہرا, مدت رضاعت اور مدت حمل کل جو ہے وہ 30 مہینے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہے, جس سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے, یہ سمجھا ہے کہ کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے. یعنی اگر 6 ماہ کی مدت میں کسی کی ولادت ہو جائے کسی کے یہاں تو اسے ناجائز نہیں کہا جائے گا, اس کا وہ ثابت النسب ہوگا. زیادہ کی مدت کتنی ہے اس میں بہت اختلاف, 2 سال بھی بتائیے, بعض نے 6 سال بھی بتائیے, بعض نے 7 سال بھی بتائیے, اور عام طور پر 9 ماہ مشہور اور معروف ہی ہے. تو بہرحال یہاں پر کم سے کم مدت کو ذکر کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں غالباً ایسی صورت پیش آ گئی تھی کہ خاتون کے 6 ماہ میں ولادت ہوئی, تو انہوں نے چاہا کہ اس کو سزا دی جائے, تو یہی آیت قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مدت حمل کم سے کم 6 ماہ رکھی ہے, اس لیے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مدت رضاعت حولین کاملین, 2 سال متعین کر دی اللہ نے, جب متعین کر دی تو باقی جو رہ گئی وہ مدت حمل رہ گئی اور وہ 6 ماہ ہو گئی. تو اس آیت سے استدلال پیش کیا تو انہوں نے اس کو قبول فرمایا اور کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو. تو یہ کم از کم مدت مقرر کی گئی, اور بعد نے یہ فرمایا کہ اگر مدت حمل جو ہے وہ 6 ماہ ہو کسی کے تو 2 ماہ متعین ہے دودھ پلانے کے, اگر 7 ماہ ہو تو 2 سال 1 مہینہ, اگر 8 ماہ میں ولادت ہو جائے تو اسی طریقے سے 2 سال 2 مہینے, اور اگر 9 مہینے میں پورے ہو تو باقی جو مدت باقی رہ جاتی ہے 30 مہینے سے نکال دیں تو وہ مدت رضاعت ہے. اصل میں یہ بات اس لیے میں نے عرض کر دی کہ بہت سے مسائل اس پر موقوف ہوتے ہیں. مدت رضاعت کے اندر دودھ پینے کا حکم اور ہوتا ہے, مدت رضاعت کے بعد دودھ پینے کا حکم اور ہوتا ہے, اس لیے میں نے اس کو اس لیے عرض کر دیا کہ مدت رضاعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 2.5 سال بھی ہے, لیکن زیادہ جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال تک دودھ پلایا جائے, اس کے بعد چھوڑا دیا جائے. اور آگے فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ, ولادت ہوئی اس کے بعد پھر وہ ایسی عمر کو پہنچا کہ جو سمجھداری کی عمر ہوتی ہے, اور پھر وبلغ 40 سنہ, پھر 40 سال کی عمر کو پہنچا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ویسے تو آیت عام ہے لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص آدمی کا ذکر ہو رہا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسی شخصیت ہیں جن پر یہ آیت پورے طور پر فٹ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی جوانی میں سفر کیا اور جب آپ کے ساتھ سفر کیا تو جو کچھ انوار و برکات وہ آپ نے مشاہدہ فرما لیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مستقل لگے رہے جہاں تک کہ جب 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نبوت ملی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوئے. تو اس کو یہاں پر ذکر فرما کہ وہ بلغ 40 سنہ. اور اسی طریقے سے قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یہ واحد صحابی ہیں کہ جن جو خود بھی مسلمان, والدین بھی مسلمان اور ان کی اولاد بھی مسلمان, اور ان کی زندگی میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی اور میرے والدین کو بھی یہ دولت اسلام کی نعمت عطا فرمائی. وانا عمل صالحا ترضا, اور اللہ نے مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما دی کہ جس سے وہ راضی تھی. واصلح لی فی ذریتی, اور میری ذریت کی بھی اللہ نے اصلاح فرمائی. تو گویا کہ باپ دادا اولاد خود سب کے سب ہی ماشاء اللہ ایسا خاندان اور ایسے لوگ کے سب رہنما اور سب کے سب ہدایت یافتہ. اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, غالباً تبلیغ کے سلسلے میں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں فجر کی نماز آپ نے تلاوت فرمائی تو اس وقت کچھ جنات فضا میں گھوم رہے تھے جو اس تحقیق کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ ہمارا داخلہ آسمانوں پر بند کیوں کر دیا گیا. تو انہوں نے اچانک دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, تو وہ وہاں اتر گئے اور اتر کر انہوں نے قرآن مجید سنا. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی, بس سن کر اس کو قبول کر کے چلے گئے اور اپنی قوم سے جا کے کہا کہ ہم نے عجیب کلام سنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا جانا کیوں بد ہو گیا. دنیا کے اندر جو نئی بات وقوع پذیر ہوئی ہے وہ یہی بات ہے. اور پھر وہ واپس اپنے قوم میں گئے اور کہا کہ یا قومنا عجیب داعی اللہ وآمنوا بھی یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم. یعنی اپنی قوم سے بھی کہا کہ میری قوم ہم تو مسلمان ہو گئے اور ہم نے قبول کر لی اس بات کو, ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی جو ہے اس بات کو قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے اور گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لیں گے. اور جو اللہ کی دعوت کو قبول نہ کرے ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجزین فی الارض, تو اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں. یعنی دعوت قبول کر لو گے دین کی تو اس میں بھلا تمہارا ہی ہے, لیکن اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کو کا کوئی نقصان نہیں. اگلی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو جنتی ہوں گے اور اللہ نے ان سے جو وعدے کیے ہیں. تو فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, یعنی ایسی نہریں ہوں گی کہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے صاف اور شفاف پانی کی نہریں ہوں گی. ومن خمر لذت للشاربین, شراب کی نہریں ہوں گی لیکن ایسی شراب کہ جس کو پی کر انسان اول فول نہ بکے, یعنی پاکیزہ اور طاہر. وانہار من عسل مصفا, شہد کی نہریں ہوں گی. یہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی نہیں بتایا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا یا ہم سنتے ہیں کہ ایسی جنت ہوں گی, تو یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر بھی فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نہریں تیار کر رکھی ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, ہر قسم کے پھل ہوں گے. روایت میں آتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں مماثلت ہوگی دنیا کے پھلوں سے لیکن ہر دفعہ کا ذائقہ الگ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی بڑی نعمت ہوگی, دیکھنے میں ایک ہی قسم کا پھل لیکن لذت میں ایسی کہ ہر دفعہ جب بھی کھائے گا آدمی اس کی لذت الگ ہوگی. اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و ملعب، کہ دنیا کھیل تماشا ہے، یا دل مت لگاؤ. اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا. اور اگلی سورت میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے، صلح حدیبیہ کا بھی ذکر ہے، بیعت رضوان کا بھی اس میں ذکر ہے. اور بیعت رضوان کے جو صحابہ تھے، جو شریک تھے اس میں بیعت رضوان میں، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا درجہ جو ہے وہ اصحاب بدر ہی جیسا ہے تقریبا. اس لیے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو ان کے لیے خوشخبری دی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا مکہ مکرمہ میں، وہاں پر ان کے کوئی عزیز رشتہ دار مل گئے، انہوں نے ان کو روک لیا. اور جب یہ واپس تشریف نہیں لائے، لوگوں میں صحابہ کرام میں یہ افواہ پھیل گئی تو ان کو شہید کر دیا گیا. اور بعد میں یہ بھی کہا کہ بڑے مزے کر رہے ہوں گے عثمان غنی تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، کیا اچھی قسمت ہے ان کی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے بغیر وہ ایسا کریں. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے طواف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، اور جو ان کے عزیز رشتے دار تھے انہوں نے کہا بھی، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا. تو بہرحال اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی کہ اگر سیدنا عثمان غنی کو واقعتاً شہید کر دیا گیا تو پھر تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور صحابہ کرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم جان قربان کر دیں گے اگر ایسا کچھ معاملہ ہوا اور بدلہ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے اس عمل کو پسند کیا اور یہ فرما دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ جتنے بھی اہل ایمان تھے جو اس بیعت میں شریک تھے اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا. بتائیے کوئی صحابی جس سے اللہ راضی ہوں اور پھر اس کے بعد دوزخ میں جا سکتا ہے کیا، یا اس کے خلاف کوئی بات ہمیں کہنی چاہیے؟ 1400 صحابہ کرام سے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جن میں سے ایک بھی جہنم میں نہیں جائے، سب کے سب جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گئے. وہ ایک صحابی بھی پیچھے تھے، کیسے خوش قسمت لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا جو ہے قرآن مجید میں نازل فرما دی. قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے اور ان کی رضا اور رضوان کا معلوم ہوتا رہے گا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ببول کا درخت تھا جس کے نیچے یہ بیعت لی گئی، اور بعد میں یہ وہی درخت تھا جس کے پاس جا کر لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. بعض لوگ ممکن ہے کہ ہاتھ بھی لگانے لگے ہوں، بعض چومنے چاٹنے بھی لگے ہوں. تو چونکہ مزاج یہ قوم کا ہی ہے، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو اس وقت اس درخت کو جڑ سے نکلوا دیا. یا ممکن ہے کہ لوگوں نے اس وقت تو تبرک حاصل کرنے کے لیے نمازیں شروع کی، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آگے چل کے لوگ نہ جانے اس کو کیا کچھ بنا لیں گے، اس لیے جڑ سے اس کو نکلوا دیا. یہ ایک روایت ہے. اور ایک دوسری روایت جو ہے وہ بھی بخاری شریف کی ہے، اس میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بیعت رضوان میں میرے والد بھی شریک تھے. جب بیعت رضوان ہوئی تو میرے والد اس بیعت میں شریک تھے، لیکن جب ہم اگلے سال یا اس سے اگلے سال حج کے لیے میرے والد تشریف لائے تو وہ درخت ملا نہیں، کہاں گیا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت تو نہیں ملا، لیکن بھائی لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے تھا، اس لیے کسی نے کوئی درخت متعین کر دیا کہ بھائی یہ وہ درخت تھا. لہذا لوگ اس زمانے میں بھی، دیکھیے زمانہ نیک تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہاں برکت حاصل کرنے کی نمازیں پڑھنی شروع کر دی. تو وہ درخت اصل میں وہ تھا نہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس درخت کو نکلوا دیا. تو اصل میں یہ وہ درخت نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نیچے بیعت لی تھی. اور اس وقت سعید ابن مسیب کے والد نے یہ بات عرض کی کہ ہمیں جو ہم اصحاب رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت میں شریک تھے ان کو تو وہ درخت ملا نہیں، تمہیں مل گیا. اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان چیزوں کو پوشیدہ فرما دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ غالباً سن 83 تک کا ایک زمانہ تھا، میں جب پہلی مرتبہ جانا ہوا حرمین شریف ہے تو وہاں پر پاکستان ہاؤس کے قریب مدینہ منورہ میں باب جبریل سے نکلتے ہی کچھ انار کے درخت تھے اور یہ ساقی صاحب یہ بڑے بابرکت درخت ہیں، لہٰذا لوگ جو ہے ان درختوں کو کے پتے بھی کھا جاتے تھے، توڑتے ہی نہیں. تو بہرحال وہاں کی حکومت نے بھی بعد میں جب اس کی توسیع کی حرم شریف کی تو ان درختوں کو بھی نکلوا دیا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری اتنی محبت ہونی چاہیے، اور یہ جو شرک جو ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ انہی چیزوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی حرام قرار دیا اور اسباب شرک کو بھی حرام قرار دے دیا، یعنی جو چیز شرک کا سبب بن سکتی تھی اس کو بھی حرام قرار دے دیا. یہی وجہ ہے کہ تصویر کو حرام قرار دے دیا. تصویر بھی تو شرک کا سبب ہے نا. بت، یہ بت کیا چیز تھے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بہت بڑے بزرگ پیر صاحب کی تصویر لگانا جائز ہے. دیکھیے جتنے بت تھے بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بت تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے، نکال کے باہر پھینکا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی تصویر آج کسی پیر صاحب کی کوئی تصویر لٹکا لے گھر میں اور روزانہ صبح اس پر جو ہے وہ پھول لٹکائے اور جا کر کہے کہ بس ہم سے راضی ہو جاؤ. بعض لوگ صبح ہی صبح وہ جو ہے وہ پیر صاحب کی زیارت کرتے ہیں تصویر کی، اور باقاعدہ ان سے مانگتے ہیں اور اس کو بعد چواں چاٹی بھی کرتے ہیں. یہی اصل میں وجہ ہے کہ یہ شرک کا سبب بن گیا. آج تو کسی نے صرف محبت میں لٹکا لی اور پھر کسی نے اس پر ہار ڈال دیا، اس کے بعد صاحب کسی نے اگربتی سلگا دی، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر مسلح بھی گیا، پھر اللہ اعاذ باللہ وہاں نماز پڑھنی شروع کر دی. تو آہستہ آہستہ جو چیز پہلے شرک نہیں تھی وہ شرک بن جاتی. اسی چیز سے شریعت نے روکا کہ اسباب شرک کو بھی چھوڑ دو، جو چیزیں تمہیں شرک کی طرف لے جائیں ان سے بھی بچو. شرک کو بھی چھوڑو، اسباب شرک کو بھی چھوڑو. تو یہی وجہ ہے کہ مزارات پر جا کر ان کے قبروں کو جھانک لگانا، ان کو چومنا چاٹنا، میں نے خود بعض جگہوں پر میرا جانا ہوا الحمدللہ. اولیاء کرام کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ زندہ اولیاء کرام کی قدر کر لو، مرنے کے بعد جو ہے ان کی بے شک وہ بھی قابل احترام، لیکن ان سے مانگو نہیں، مانگو اللہ تعالی سے ہی. لیکن جو زندہ موجود ہیں ان کو تو ہم جو پوچھتے نہیں، مر جاتے ہیں تو ان کی پوجا پاٹھ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ جب زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واہ وہ جو زمین کے اوپر ہے وہ بھی تو کچھ ہوگا، جب زمین کے نیچے ہم مانتے ہیں تو اوپر ہے تو کیوں نہیں. تو یہ عجیب و غریب مزاج ہے اس قوم کا. لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں بلا شک و شبہ، اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا کہ اللہ کے جو ولی ہیں اولیاء ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ بھی حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من عادا لی ولیا فقد اعذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، دوستوں سے دشمنی رکھے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اس لیے اللہ کے دوستوں اور ولیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ دوستوں اور ولیوں کے کوئی چینگ ہوتے ہیں. آج ہر شخص جو ہے وہ تلاش میں نکلا ہوا کہ شاید کوئی جنید بغدادی کہیں سے مل جائے، حسن بصری مل جائے، کوئی جناب جو ہے وہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے کوئی ہم پلے مل جائے. ارے بھائی حضرت ان حضرات کو ڈھونڈنا جو ہے وہ چھوڑ دو. جو بھی اس زمانے میں سنت کی اتباع کر رہے ہیں وہ اللہ کے ولی. اللہ تعالیٰ نے آدھا ولی تو سب کو بنایا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو اہل ایمان. تو اہل ایمان جب اللہ ان کا ولی ہے تو وہ اللہ کے ولی نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں تو وہ اللہ کے دوست نہیں ہوں؟ تو ایک ایمان لا کر آدھا ولی تو آدمی ویسے ہی بن جاتا ہے. اب تقویٰ اختیار کر لے تو باقی آدھا ولی پورا ہو گیا. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم تقویٰ کی دولت اختیار کریں. اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، گناہ کرتے ہوئے اس کے دل میں خوف پیدا ہو کہ میں گناہ کروں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. تو ہر گناہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچنے کی فکر کرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کو اپنا مقصد بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کی اتباع کرے تو بس آدمی ولی بن جائے گا. اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا. تو ایسا آسان نسخہ بتا دیا کہ اللہ سے اگر محبت چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود بخود محبت شروع کر دیں گے. اب ہر شخص اپنے اعمال کا جائزہ لے. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے. آپ کی اطاعت, آپ کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کی جائے. آج بھی یہی حکم ہے. درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی یہ ہے کہ وہاں جا کر خاموشی سے پڑھیں. ادب اور احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے آدمی بات نہ کرے. اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. تو آج بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے تھر پر کو جاتا ہے تو حکم یہی ہے کہ وہاں پر جا کے صلاۃ و سلام پیش کرو, لیکن انتہائی آہستہ آواز میں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, وہاں جا کر یہ کہیے. کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہاں بھی اگر کوئی کسی کو بہت عشق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہونا چاہیے, اور اپنی آنکھیں بند کر کے روزہ اقدس کا تصور کر کے کوئی پڑھتا ہے تو بھی ناجائز نہیں. سمجھ میں آگے کسی, لیکن ہو عاشق, وہ والا عاشق نہیں جو آج کل کہتے ہیں کہ عاشق ہر ویلے تے نمازیں پانچ ویلے, یعنی نمازیں چھوڑ دو. نمازی تو پانچ وقت اللہ کے پاس جاتا ہے, عاشق ہر وقت ہی ہوتا ہے. علیہ باللہ آج کل کے جو عشق ہے وہ یہ والا ہے. یہ عشق نہیں, عشق وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان دینے والے بنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کوئی سا درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اور یہ عقیدہ میں نہیں کہہ رہا کہ رکھو, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. یعنی اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب تم یہاں سے مجھ پر درود و سلام بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو مجھ تک پہنچا دیں گے, اور جب وہاں پڑھو گے تو میں خود سنوں گا. اس لیے وہاں جب کوئی پڑھتا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیے, اور جب یہاں پڑھیے تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیے. بس یہ تھوڑا سا فرق ہے یار, لوگوں نے اس کو کہانی بنا دی. لیکن یہ بات یہ ہے کہ دین کہانی نہیں ہے, دین تو ایک حقیقت ہے کھلی ہوئی. کھلی آنکھوں سے آدمی دیکھے, احادیث بھی موجود ہیں, قرآن بھی موجود ہے. الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں, یا ہم آپ پر درود و سلام بھیجنا نہیں چاہتے, یا پڑھنا نہیں چاہتے. الیعوذ باللہ, ثم الیعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے بچائے. آپ کی محبت تو ہمارا جزء ایمان ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو کتنے محبت کرو گے بھائی؟ اس لیے جتنے بھی اس قسم کے غلط پروپیگنڈے ہیں ان کو دل سے نکال دیجئے. الحمدللہ جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, پھر اللہ کے جو محبوب بندے ان کی محبت, جن کو دوسرے لفظوں میں آپ اولیاء اللہ کہہ لیجیے, یہ بھی جزء ایمان. اللہ کے دوستوں کی محبت بھی دل میں ہو اس کا. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ان دوستوں کو اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کو مخلوق ہی سمجھیے, خالق مت بنائیے. خالق کو خالق رہنے دیجئے, مخلوق کو مخلوق رہنے دیجئے. کچھ فاصلے ہیں خالق و مخلوق میں, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا سر اللہ کے آگے جھکے, کسی اور کے آگے نہ جھکے. البتہ جو اللہ کے بندے ان کی محبت, ان کا احترام یہ اپنی جگہ پر ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات بھی ہے. اور فرمایا, ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم, اونچی آواز سے نہ پکارو, اس طریقے سے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, بلکہ ادب اور احترام لازم ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو انتہ بتا اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وان تم لا تشعروا, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بعض لوگ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اونچی اونچی آواز سے ہی بولتے ہیں. بھائی جب موجود ہیں تو آواز تو آہستہ کرو. اگر عقیدہ یہ رکھتے ہو تو دیکھو دونوں باتوں میں تضاد ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اپنے مقام پر, قبر مبارک میں, عالم برزخ میں. اور لازمی بات ہے, یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک حیات تو وہ حاصل ہوتی ہے شہیدوں کو, جس کا ذکر اللہ نے کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رزق بھی حاصل کرتے ہیں. تو جب شہیدوں کو ایسی حیات حاصل ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑھ کر حیات حاصل ہے, چاہے ہم اس کا شعور رکھیں یا نہ رکھیں. جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شامل ہے, وہ سردار انبیاء ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب وہاں ہم کھڑے ہوں آہستہ آواز رکھیے, آواز کو اونچا مت کیجیے, لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, یہاں موجود, یعنی عجیب و غریب عقائد ہیں. ایک عقیدہ یہ کہ تشریف لاتے ہیں, ہوتے نہیں آتے ہیں, ایک عقیدہ یہ کہ موجود ہیں. یعنی عجیب بات ہے. یعنی ایک طرف تو کہتے ہو کہ بھائی تشریف لاتے ہیں, اٹھو تعظیم کی خاطر ادب کا یہ تقاضا ہے, یا نبی السلام علیکم باقاعدہ پڑھتے ہیں نا, تو عقیدہ یہ ہے کہ کھڑے ہو جائے آپ سب تشریف لے آئے. اول تو بھائی اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے کہ آپ سب کب تشریف لائے کب نہیں لائے, ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ آپ تشریف لے آئے, اور جب تشریف لے آئے تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ آپ کے سامنے اونچی آواز سے بولے. امام کو بھی حق نہیں کہ آگے مسلے پہ کھڑا ہو. آپ وسلم اگر موجود ہیں تو وہی نماز پڑھائیں, ان کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھائے آگے. تو اس لیے ایسے عقائد کیوں رکھتے ہو کہ جو خود ہی باطل کر دیتے ہو اپنے عقیدے. اس لیے عقیدہ یہ رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں, ان کو حیات برزخی حاصل ہے. ہم جو سلام پڑھتے ہیں یہاں پر پڑھتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے, وہاں جا کر پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. اور زندگی میں جو حکم تھا آج بھی وہی حکم ہے کہ آواز کو پست رکھو, آہستہ آواز میں رکھو, سلام عرض کرو, محبت اور احترام کے ساتھ عرض کرو. اس کو یہاں پر بھی ذکر کروں گا. وسلم کو اونچی آواز سے پکارتے تھے زندگی میں, یعنی دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے تھے یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو منع فرما دیا ایسی آواز سے مت پکارو. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات, حجروں کے پیچھے سے جو اونچی آواز سے پکارتے ہیں, اکثرهم لا يعقلون, اکثر میں عقل ہی نہیں, بے وقوف لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے نہ پکارو بلکہ آہستہ آواز سے. وہاں پر بھی آج بھی زندگی میں جو حکم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آج بھی یہی ہے. اور فرمایا کہ ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم, اگر تم کھڑے رہو, مطلب پکارو آہستہ بھی مت پکارو بلکہ خاموشی سے کھڑے رہو, انتظار کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلیں. حتیٰ تخرج الیہم لکان خیر اللہ, اگر تم انتظار کر زحمت کر لو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. آج بھی یہی حکم ہے جو انبیاء کے وارثین ہیں ان کے لیے, کہ ہم اگر کسی اپنے بڑے کے پاس جاتے ہیں, بزرگ کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ورثہ وارثین انبیاء ہیں, تو ان کا ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہیں نہ تکلیف دیں. اول تو ہے کہ وقت میں نہیں جانا چاہیے, عام مسلمان کے لیے بھی یہی ہے, لیکن اگر کوئی خاص ہے تو اور بھی زیادہ اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے کہ ایسے وقت میں نہ جائیں کہ جس سے ان کی نیند خراب ہو, آرام میں خلل ہو, ان کی مصروفیات میں خلل ہو, الا یہ کہ بہت ضروری کام ہو تو پھر ایک الگ بات. اور اس کے علاوہ یہ کہ جا کر نہ پکاریں, ان کو نہ بلائیں, بلکہ کوشش کریں کہ جب وہ ایسے وقت میں جائیں کہ جب ان کے نکلنے کا وقت ہو تو پھر کھڑے ہو جائیں, تاکہ جب آئیں تو اس وقت اپنا مدعا اور اپنی بات کہہ دی جائے. تو یہ احکام بھی کچھ بیان کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر ایسی آ جائے, کوئی فاسق و فاجر آدمی کوئی ایسی خبر لے آئے, افواہ جس کو کہتے ہیں, تو اس کا یقین مت کرو جب تک تحقیق نہ کر لو, کیونکہ سنی سنائی بات بعد میں فتنے کا سبب بن جاتی ہے. کسی کو یہاں پر فرمایا کہ ایسا نہ ہو, فتوس بہو علامہ فال تم نادمین, صبح تم شرمندگی اٹھاؤ. اصل تو یہ خاص واقعے میں نازل ہوئی, لیکن اب یہ قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے کہ کوئی بھی آدمی اب کوئی خبر دے تو تم اس کی تحقیق کر لو, ایسا نہ ہو کہ تحقیق کے بغیر کوئی قدم اٹھا لو اور نتیجتاً تمہیں جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑے. اسی طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, فاصلحوا بین اخویکم, تو تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کرو. آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اگر کوئی بات ایسی ہو جو قابل اصلاح ہو تو خاموشی کے ساتھ, محبت اور پیار کے ساتھ سمجھا دینی چاہیے کہ بھئی یہ بات مجھے قابل اصلاح نظر آ رہی ہے, یا اگر خود کہنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کو کہہ دو کہ بھئی چلو ہم چلتے ہیں کسی کے پاس اور مجھے اس مسئلے میں اشکال ہے, چل کے کسی سے معلوم کر لیتے ہیں. تو کسی جاننے والے کے پاس لے جائیے اور جا کر بات معلوم کر لیں, پھر جو بات صحیح ہو اس کے مطابق عمل کر لیں. اسی طریقے سے یہ ادب بھی سکھلایا کہ ایک دوسرے کا ہنسی مذاق نہ اڑاؤ. اللہ تعالیٰ نے خلقتاً جس کو پیدا کر دیا, کسی کو لمبا پیدا کیا, کسی کو چھوٹے پتلا بنایا, کوئی جو ہے وہ کالا ہے, کوئی گورا ہے, کسی کے ہاتھ نہیں ہے, کسی کے پیر نہیں ہے, کسی کی ناک نہیں ہے, کسی کے ہاتھ ہونٹ نہیں ہے. تو آپ ایسا نہ پکارو کہ بعض لوگ جیسے کسی کو لمبو کہہ کے پکار دیے, ڈنگو کہہ کے پکار دیے, اور کسی کو جناب لولا لنگڑا کہہ دیا, کسی کو علیہ باللہ, مطلب اس قسم کے جملے جس سے تحقیر ہو. اب تھوڑا سا رنگ کالے تو کالیا بول دیا, یا اسی طریقے سے کسی کو نتو کسی کو پتو اور کسی کو ٹنڈا اور کسی کو کچھ سر گنجا ہو گیا تو صاحب مجھے اس قسم کے تو الحاظ باللہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں مناسب نہیں ہیں. منع فرمایا یا ایو الذین لا تسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ممکن ہے تم سے بہتر ہوں گے تمہیں کیا پتا. تو ہنسنے کی بات نہیں, یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس کو ہم ہنسی مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا تم سے تقوی میں زیادہ ہو, تم سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو, نتیجتاً کیا ہوگا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس لیے کسی کا مذاق مت اڑاؤ. اور یہ حکم اللہ نے ایسا دیا کہ مردوں کے لیے الگ دیا, عورتوں کے لیے الگ. ولا نساؤں من نسائیں عسى ان یکن خیرا منہم, نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو, اس لیے کسی کا مذاق مت اڑائی. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کو محبوب کون ہے, خاص طور پر جبکہ اس کے عمل بھی سنت کے مطابق ہوں, نیک آدمی ہو, متقی آدمی ہو, چاہے ظاہر میں اس کے پاس ٹوٹی پھوٹی جوتی ہو, ٹوٹے پھوٹے کپڑے ہوں, کسی کا مذاق مت اڑائی. ہم اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس سے لیں بھی مت, اس کی توہین بھی نہ کریں, اس کا مذاق بھی نہ اڑائیں. اس لیے اس چیز سے بھی منع فرمایا. اور اس لیے فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, الٹے سیدھے القاب مت رکھو. آج ہر قسم کے القاب ہمارے یہاں جاری ہو جاتے ہیں, تو اس سے منع کیا. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہچان ہو جاتی ہے اس کی, وہ تو اگر وہ پہچان, جیسے ایک شخص ہے آمش, امام آمش رحمہ اللہ. اب آمش کہتے ہیں اصل میں چندھے کو, جس کی آنکھیں چندھیائی بھی ہوں, یا بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ایسے بچے ہوتے ہیں بالکل سفید رنگ کے جن کی آنکھیں سورج کی روشنی میں کھلتی نہیں, ان کو عام طور پر چندھا بولتے ہیں. رات میں انہیں نظر آتا, دن میں نظر نہیں آتا زیادہ. تو امام آمش رحمہ اللہ یہ ایسے ہی تھے, چندھے تھے, لیکن بڑے امام تھے. ان کا لقب ہی آمش پڑ گیا, حتیٰ کہ کتابوں میں آج تک امام آمش رحمہ اللہ آتا ہے, نام کچھ اور تھا. اسی طریقے سے آرچ ایک امام ہے یہ بھی, لیکن یہ لنگڑے تھے. تو ان کی نام کے ساتھ, کیونکہ اس نام کے اور بھی لوگ ہوں گے, تو اس لیے اس نام ان کی وضاحت کے لیے الارچ کا لقب لگ گیا ان کے سامنے. تو اس طرح اگر کسی کی پہچان کرانا مقصود ہو کہ بھئی وہ جو جن کی ٹانگ نہیں ہے یا جن کا ہاتھ نہیں ہے, جو کالے رنگ کے ہیں, بتا دیا بہت سارے ہیں. اس لیے اگر اس طرح مقصود ہو, پہچان تاخیر مقصود نہ ہو, تو پھر کہنے میں حرج نہیں. تو جہاں دیکھی ضرورت تھی شریعت نے ضرورت کے تحت اجازت دے دی, لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے تاخیر ہے وہاں منع کر دیا کہ بھائی تاخیر نہیں, کسی کو حقارت کے ساتھ نہ پکارو نہ حقارت کے ساتھ دے دی اس کو یہاں پر. اسی طریقے سے ایک اور حکم فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانیوں سے بچو. کسی کو دیکھ لیا کسی کے ساتھ کھڑا ہوا کہ ہاں بھائی لگتا ہے کچھ منصوبہ بنا رہا ہے, آدمی ٹھیک معلوم نہیں ہو رہا, اب جو ہے وہ ہم زن اور تخمینے لگا رہے ہیں کسی کے بارے میں, جناب بدگمانی. تو دیکھ لیے اگر ہم نے غلط بدگمانی کسی کے لیے کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اس کی دلیل دینی پڑے گی ہمیں, اور اگر اچھا گمان رکھیں گے تو کوئی دلیل نہیں ثواب ملے. ایسی اچھی بات, اچھا گمان رکھیں ہر ایک کے ساتھ کہ بھائی یہ آدمی مسجد میں آتا ہے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا, اس پر اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر ہم نے کہا کہ نہیں بہت چور آدمی ہے, اس کی دلیل پھر دینی پڑے گی. بھی چور تمہیں کیسے پتا چلا چور ہے, کیا دلیل تھی تمہارے پاس, دلیل قائم کرنی پڑے گی. تو بہت ہی بے وقوف آدمی ہے کہ اپنی گردن پھنسائے خام خام بدگمانی کر کے, حاصل کچھ بھی نہیں, تو گردن تو پھنسے گی. اس لیے اپنی گردن کیوں پھنسائے ہم, اس لیے کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں. خاص طور پر جو اہل اسلام ہیں, دیندار ہیں, ان کے لیے بدگمانی نہ کریں. بلا وجہ بدگمانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ اکثر گمان غلط ہوتے ہیں, ان بعض الظن اسم. اور اسی طرح اگلا حکم یہ فرمایا کہ غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی, ولا یغتب بعضکم بعضا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ اور پھر خود ہی فرمایا فکریتم, پسند نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو یہ غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت بھی مردہ بھائی کا گوشت ہی کھانا ہے, اس لیے اس سے بچو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ تواب الرحیم. اور آخر کے اندر میں اس آیت کا ترجمہ بھی کر دوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثا، ایک مرد اور عورت سے، حضرت آدم علیہ السلام ان سے ہم پیدا ہوئے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر ہم نے تمہارے مختلف شعبے اور قبیلے بنا دیے، لیکن یہ جو بنائے ہیں اس لیے نہیں کہ ان پہ فخر کرو آپس میں، بلکہ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو کہ بھائی یہ جو ہے یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، اس یہ فلاں برادری سے ہے، تاکہ تمہارے لیے شادی بیاہ کرنا آسان ہو جائے اور موت غم تمہارے لیے سہولت کے معاملے ہو جائیں، کہ مر گیا فلاں برادری سے تو ساری برادری اس کی غم گزاری کے لیے جمع ہو جائے، شادی بیاہ کا موقع ہے اس کی مدد کر دیں وہ سب مل کے کہ بھی ہمارے بھائی کی شادی ہے تو ہم اس کا ہاتھ بٹا دیں، اس کے دکھ درد میں کام آ جائیں، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس پر ہم کریں فخر کرنا شروع کر دیں کہ صاحب ہم قریشی ہیں، ہم فلاں نسب کے ہیں، ہم سید زادے ہیں، ہم راجپوت ہیں اور ہم جو ہے فلاں قبیلے کے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ چیز نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے آگے فرما دیا ان نا کرمکم عند اللہ اتقاکم، مکرم اور معزز وہ شخص ہے جو متقی ہے، بس یہ تقوی مدار ہے اکرام کا، اگر تقوی نہیں ہے تو پھر چاہے کتنا ہی بڑا سید ہو وہ سید ہی رہے گا، سید نہیں ہو سکتا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر اس کے اعمال اللہ اور رسول کے مطابق نہیں ہے، بھائی سید تو وارث انبیاء ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہو، اس میں دین ہو، اگر دین نہیں ہے، بے دین ہے تو پھر وہ جوڑ کا آدمی نہیں، اصل چیز دین ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی موچی آدمی ہے، اگر کوئی جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ بیچارہ مٹکے بنانے والا ہے، لوٹے بنانے والا ہے، تو بظاہر بہت ہم اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ متقی ہے، رزق حلال کھا رہا ہے، محنت سے محنت مزدوری کرتا ہے، ایک آدمی محنت مزدوری سے کام کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، اور جو کچھ ملتا ہے صحیح جائز طریقے سے وہ کھاتا ہے، اپنے وقت میں سے چوری بھی نہیں کرتا، تو بتائیے وہ زیادہ اللہ کو کے نزدیک مکرم ہوگا، اس لیے اصل چیز یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم والے بھی ہیں خبردار بھی ہیں، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کون متقی ہے، اس لیے اگر کوئی متقی ہے بھی تو اپنے تقوی نہ گزارتا پھرے، بس اللہ سے ہر وقت ڈرے، تقوی کا معنی ڈرنے کے بھی ہیں، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا خوف دل میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اہل تقوی میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں میں شامل فرما دے، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الفاسقین، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جس نے اللہ ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجت جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جس نے نہیں بھی کہا اے اللہ ان سب کی جائز حاجتوں کو بھی پورا فرما دیجیے، مصائب اور پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اس کا حلال کو سب سے عطا فرمائیے، اے اللہ جب تک زندہ رہے ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ ایک موبائل یہاں پر کسی کا رہ گیا بھائی، جن صاحب کا ہو یہاں سے آ کر حاصل کر لیں۔